الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. یہ سورہ مؤمنون کی شروع کی دو آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی شروع کی آیات میں ان اہل ایمان کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے جو کامیاب اور فلاح یاب ہیں. قد افلح المؤمنون کہ وہ ایمان والے کامیاب ہیں. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح کا جو مفہوم ہے اس کی ادائیگی کے لیے ہماری اردو زبان میں کوئی ایسا جامع لفظ موجود نہیں ہے جو لفظ فلاح کے مفہوم کو پورے طور پر ادا کر سکے. عام طور پر اس کا ترجمہ کامیاب سے کرتے ہیں. ویسے عربی زبان کے اندر لفظ فلاح دنیا اور آخرت دونوں کی خوشحالی کے لیے بولا جاتا ہے. گویا وہ اہل ایمان دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے خوشحال ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون جو اپنی نماز میں خشوع کا اہتمام کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون اور جو لوگ لغو سے کنارہ کشی اور اعراض کرتے ہیں اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ لغو کیا ہے؟ لغو کی تشریح میں اس جگہ پر دو معنی اور مطلب بیان کیے گئے ہیں. اس وقت میں ان میں سے ایک کو بیان کروں گا. لغو یعنی گویا ان کے ساتھ جو ناروا نامناسب سلوک کیا جاتا ہے اس سے وہ اعراض کرتے ہیں, اس کا جواب اپنی طرف سے دیتے نہیں. کوئی ان کو گالی دے تو گالی کے بدلے میں یہ گالی نہیں دیتے. کوئی ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کا معاملہ کرے تو وہ اس بدتمیزی پر اینٹ کا جواب پتھر سے, گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے, بلکہ وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, اپنے آپ کو اس کے جواب میں پڑنے سے بچاتے ہیں. ویسے اگر اللہ کے کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم کا سلوک اور معاملہ کیا جائے تو چونکہ شریعت مطہرہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں آئی ہے, اس لیے شریعت کی طرف سے اس بندے کو اس ظلم اور زیادتی کا اتنا جواب جتنا اس کے ساتھ زیادتی کا سلوک کیا گیا ہے دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے. جزاء سیئۃ مثلہا کہ برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ کہ اگر تم کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کیا اور اس زیادتی کے معاملے کرنا والے کے ساتھ آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو اس نے جتنی زیادتی کی ہے بس اتنا تو آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں جواب کے طور پر, شریعت آپ کو اس کی اجازت دیتی ہے, عدل کا یہی تقاضا ہے. لیکن آگے فَمَنْ أَصْلَحَ وَعَفَا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ کہ اگر کوئی آدمی حالات کو معاملے کو درست کرنے کے لیے درگزر سے کام لے تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے اوپر, قیامت کے روز میدان حشر میں فرشتہ اعلان کرے گا کہ کون اٹھے وہ لوگ جن کا اجر اور ثواب اللہ کے اوپر ہے. تو وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کے ظلم اور زیادتی کے جواب میں ویسا سلوک کرنے کے بجائے درگزر سے کام لیا تھا وہ اٹھیں گے. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شریعت ویسے اس کا جواب دینے کی تو اجازت دیتی ہے, لیکن شریعت کی نگاہوں میں پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی اس کا جواب اس کی طرح دینے کے بجائے اس سے درگزر کرے, معاف کرے. آگے اسی عام ہے کہ وَلَمَنْ اِنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ کہ کسی کے ساتھ اگر زیادتی کی گئی اور جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ اگر بدلہ لیتا ہے اس کے ساتھ کی گئی زیادتی کا, مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ تو ان کے اوپر کوئی گرفتہ نہیں. اِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ ہاں گرفتہ تو ان کی ہے جو ظلم اور زیادتی کا معاملہ کرتے ہیں. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ کہ جو آدمی صبر اور تحمل سے کام لے گا, زیادتی کرنے والے کو معاف کر دے گا, لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بڑا ہمت کا کام ہے. دیکھو قرآن پاک نے انسانی نفسیات کا بڑا لحاظ کیا. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے, کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے, گالی دے مارے, اور جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ اس گالی دینے والے کو مارنے والے کو معاف کرے, بزدل ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, بزدل ہے, اس کے اندر طاقت نہیں ہے اس کو جواب دینے کی. ورنہ دیکھو اس کا تو جواب اس سے ڈبل دینا چاہیے تھا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے تھا. گویا اس معاف کرنے کو وہ ہمارا معاشرہ اور سماج تعبیر کرتا ہے کیسے, بزدلی سے. قرآن نے اس موقع پر اسی انسانی نفسیات کا لحاظ کرتے ہوئے ان ذالک لمن عزم الامور یہ ہے ہمت کا کام, یہ بزدلی نہیں ہے, یہ ہے بہادری. بدلے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گالی دے اس کے جواب میں آپ گالی دیں تو یہ بہادری نہیں ہے, بہادری تو یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیجیے. کہ لا يستوي الحسنۃ ولا السیئۃ ارفع بالتی هی احسن نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو جو اچھا انداز ہے اس کے ذریعے سے آپ اس کا ڈیفینس کیجیے, جواب دیجیے. یا اللتی ادفع باللتی ہی احسن, اللتی ہی احسن کیا ہے؟ روایتوں میں ہے کہ حضرت جبریل سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ادفع باللتی ہی احسن کیا, تو حضرت جبریل نے جواب میں فرمایا سل من قطع کا واف من ظلم کا واحسن الى من اساء الیہ. آپ کا کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ رشتہ داری کی وجہ سے بھلائی کا سلوک کرنے کے بجائے بدسلوکی کا معاملہ کرتا ہے تو آپ تو اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کیجیے. وَسِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَعَفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ کوئی آدمی آپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرے تو آپ اس کو معاف کر دیجیے, درگزر سے کام لیجیے. وَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ایک قدم اور آگے, خالی معاف کرنا نہیں بلکہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ برائی کا سلوک کرتا ہے تو اتنا ہی نہیں کہ آپ معاف کریں بلکہ اس کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک کیجئے. یہ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. اب ادفع باللتی ہی احسن والا آپ طریقہ اپنائیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اور اس آدمی کے درمیان جس کے درمیان عداوت اور دشمنی ہے آپ کے اس رویے آپ کے سلوک کی وجہ سے وہ تمہارا پکا دوست ہو جائے گا. بدلہ لینے سے بات اٹکتی نہیں ہے. آج ہمیں طاقت ہے اگر بدلہ لینے کی, ہم طاقت اپنی اس طاقت کی وجہ سے بدلہ لیں گے, وہ بھی کرے گا, ایک سلسلہ چلے گا ختم نہ ہونے والا. زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا مزاج کیا تھا؟ یہی سزا جنگ بسوس زمانہ جاہلیت کی ایک جنگ ہے جو عرب میں ہوئی تھی 40 سال تک. ہوئی بھی کیسے؟ ایک آدمی کا مرغی کا بچہ کسی کے کھیت میں پہنچ گیا اور اس نے اس کے پودوں کو نقصان پہنچایا. کھیت والے نے آ کر اس بچے کو یہ کیا, وہ مالک آیا بچے گا اور اس کے مقابلے کے لیے آؤ, اس کی حمایت, اس کی حمایت. اب چل رہی لڑائی 40 سال تک. مر رہا ہے باپ, وصیت کر کے جاتا ہے اپنے بیٹے کو اس کا بدلہ لینا. یہ بدلہ لینے کی وجہ سے معاملہ اٹکتا نہیں ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ کام کون کر سکے گا؟ وہی لوگ کر سکیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صبر اور تحمل کی صفت عطا فرمائی ہے. اور وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, بڑے قسمت والے. ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہے یہ. جو آدمی کرے گا قرآن اس کو ذو حظ عظیم کا انعام اور سرٹیفکیٹ دیتا ہے. تو گویا ہمارے معاشرے نے جس کو بزدلی سے تعبیر کیا تھا وہ قرآن اور شریعت جو ہے اس کو کہتی ہے نا یہ بزدلی نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ نے فضائل صدقات میں سنا ہوگا ما نقصت صدقۃ من مالی. اس مضمون کو بعض روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے بیان فرمایا, قسم کھا کر کہ صدقے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا. ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ صدقہ دیں گے تو ہماری جیب میں سے کچھ گیا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو قسم کھا کر بیان فرماتے ہیں. اگرچہ آپ کو جاتا ہوا دکھتا ہے, کم ہوتا دکھتا ہے, لیکن کم نہیں ہوتا, بڑھتا ہے. وما زاد عبد بعفو الا عزا. کوئی بندہ کسی کو معاف کرے گا تو اس معاف کرنے کی وجہ سے معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی. ہم تو یہ سمجھتے ہیں عزت کم ہوئی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر اس مضمون کو بیان کرتے ہیں وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اور جو آدمی اللہ کے واسطے فروتنی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سربلندی عطا فرما دی. یہ تینوں چیزیں ظاہر کے خلاف تھیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو قسم کھا کر بیان فرمایا. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بدلہ لینا اگرچہ شریعت نے اتنی تو اجازت دی ہے, لیکن انبیاء کا طریق نہیں. انبیاء کا طریق یہ ہے جو لوگ انبیاء کے حقیقی پیروکار ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ وہ معاف کر دیتے ہیں. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں کی گئی, ان کو پاگل بیوقوف. حضرت ہود اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام انا لنراک فی صفاتی وانا لنظنک من الکاذبین. اے ہود, ہم تو آپ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور ہم تو آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اس کے جواب میں حضرت ہود اٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے, یا قومی لیس بی صفاتی ولکنی رسول من رب العالمین. قوم, میں بیوقوف نہیں ہوں, میں تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. اپنا حال بتلا دیا اور کوئی ان کے ساتھ الجھنے سے آپ نے اپنا آپ کو برا روکا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. कौन सी ईजा थी जो आपको पहुंचाई नहीं गई, कौन सी तकलीफ थी जिससे आपको जो है उन्होंने सताया न हो। लेकिन फतेह मक्का के मौके पर जब अल्लाह तबरक तआला ने आपको सब कुछ ताकत अता फरमाई थी और मक्के वाले भी डरे और सहमे हुए थे कि पता नहीं अब देखो ये 23 साल से हम उनके साथ, ये अब 21 साल से हम उनके साथ जो सुलूक करते चले आ रहे हैं, आज क्या होता है, क्या हुआ। हुजूर ने पहले तो खुद उन्हीं से पूछा कि कुरैश तुम मेरे मुतालिक क्या गुमान करते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सुलूक करूंगा। सुहैल इब्न अमरा हुदैबिया के मौके पर जो कुरैश के नुमाइंदे बन करके आए थे, उन्होंने कहा अखुन करीम व इब्न अखिन करीम, आप तो शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं, हम आपसे भलाई की उम्मीद रखते हैं। तो जवाब में क्या फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम इधबू अंतुम उत्तलका, के तुम पर कोई गिरफ्त, तसरीफ तसरीफ कहते हैं टॉन्टिंग को, किसी को ताना देना। हम और आप तो किसी को माफ का अगर करेंगे ना तो एक दो लफ्ज आया तू तो बड़ा नालायक है, लेकिन छोड़ दिया जा कुछ करना नहीं, एक दो लफ्ज तो ऐसे कह देंगे कड़वे कसेले, चाहे माफ कर दें तो भी। लेकिन वहां शरीयत उस माफी को पसंद नहीं करती जिसमें कड़वे कसेले अल्फाज कहे जाए, वो भी एक तरह का इंतकाम है, बदला है। तो यहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ला तसरीब अलैकुम अल्यौम, कोई तुम पर कोई ऐसी बात जो तानो तशरीह नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है और आपके जो हकीकी पैरोकार हैं वो इसी पर अमल करते हैं। हजरत मौलाना सैयद हजरत मौलाना इस्माइल साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है, एक मरतबा दिल्ली की जामे मस्जिद में तकरीर फरमा रहे थे, बहुत बड़ा मजमा और मजमे की बड़ी तादाद वो थी जो आपके आशिके जार आपके अकीदतमंद। उसी दरमियान में एक आदमी ने उठ करके कहा मौलाना हमने सुना है कि आप जो हैं वो वलदुज़्ज़िना है, जिना की औलाद है। अब बताइए ऐसा जुमला सुनने के बाद कौन काबू में रह सकता है। लेकिन हजरत ने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया नहीं आपको गलत बात पहुंची है, मेरे वालिदैन के गवाह आज भी फुलत और बुढ़ाना के अंदर मौजूद हैं। और अपनी तकरीर आगे बढ़ाई, ये भी देखिए तहम्मुल, वरना हमारा तो मूड ही खराब हो जाए, माफ भी कर दें तो भी आगे कुछ बोलने के लायक तो हम रहते ही नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने कैसा था बनाया था उनको, ऐसा मालूम होता था उनके पास कोई नफ्स ही नहीं। तो नबी अंबिया के पैरोकार जो थे हजरा हकीकी माने में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। हमें यही बतलाया गया कि हमें कोई बदला और इंतकाम नहीं लेना है बल्कि माफी से। बुजुर्गों की वैसे शानें मुख्तलिफ होती हैं। एक मरतबा जो है एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया कि अल्लाह के जो मकबूल बंदे हैं मैं उनकी मुख्तलिफ शानों का नजारा करना चाहता हूं। तो कहा तू किस मुसीबत में पड़ गया, जाने अपना काम कर। क्या नहीं, कहा अच्छा जा पूरा मस्जिद में जा, उस मस्जिद में तीन अल्लाह के बंदे अल्लाह की याद में मशगूल हैं, जा करके हर एक को एक पीछे से तमाचा मार देना, फिर आकर के बताइए क्या हुआ। वो गया जाकर के पहले बुजुर्ग को जो तमाचा मारा तो उन्होंने तो पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कौन है, अपने काम में पढ़ने में लगे रहे। दूसरे बुजुर्ग के साथ जो मामला किया तो वो फौरन पलट कर जैसा इसने मारा था ऐसा ही मार के बस फिर अपने काम में लग गए। तीसरे जो थे वो उनको जब तमाचा वो फौरन उसका हाथ पकड़ कर सहलाने लगे, अल्लाह भाई तेरे को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। अब ये आकर के उन बुजुर्ग से बयान करता है कि मैंने तो अजीब मंजर देखा। तो कहा ये जो पहला जो था ना पहला सुलूक, ये दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बंदे नेक होने के बावजूद कभी जरूरत पेश आती है, इसलिए हदीस में आता है बाद में तबा जैसे मशहूर है ना कि हथनी जो होती है ना उसके साथ कोई ज्यादती की जाए तो उसका इंतकाम नहीं लेती, लेकिन उसके बच्चे को अगर कोई छेड़े तो वो माफ करती नहीं है। तो अल्लाह तबरक तआला अल्लाह की शान में कोई आदमी अगर नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताखी कर ले तो अल्लाह ताला उसको तराह दे देते हैं, माफ कर देते हैं। लेकिन अपने मकबूल बंदों की शान में अगर कोई ऐसा करता है तो अल्लाह उसको छोड़ते नहीं है। मन आदा अली वलीन फकद आजन तो बिलहर, मेरे वली کو کوئی آدمی اگر اس کے ساتھ عداوت رکھے گا تو میں گویا جنگ کا اعلان کرتا ہوں. تو بہرحال یہ اللہ بعض اللہ کے بندے انتقام بھی لیتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے انتقام لینے میں بھی مصلحت ہوتی ہے. بعض مرتبہ جیسے حدیث میں آتا ہے, امام بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تکلیف تھی, اس تکلیف کی وجہ سے آپ بار بار اپنی کوکھ کے اوپر ہاتھ لے جاتے تھے. تو آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر گھر والے یہ سمجھے کہ آپ کو ذات الجم کا مرض ہے. ذات الجم یہ نیمونیا, اس میں جو آدمی کی کوکھ کے اندر کے حصے میں جو پردہ ہوتا ہے باریک, اس کے اوپر ورم آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کو بخار آتا ہے. اور یہ تو اس کے علاج کے طور پر اس زمانے میں لدود کرتے تھے. لدود علاج کا ایک طریقہ ہے, بیمار کو لٹا کر کے اس کے منہ میں دوائی ڈالی جاتی ہے. دوائی تو وہ جو بیماری ہوگی اس کے مناسب کے انجیکشن دیتے تھے. انجیکشن کو یعنی انجیکشن تو علاج کا ایک طریقہ ہے, دوا انجیکشن کے ذریعے سے جسم میں پہنچائی جاتی. تو لدود کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے بار بار جب کوکھ پر ہاتھ لے جانے لگے تو گھر والے آپس میں کہنے لگے کہ آپ کو ذات الجم معلوم ہوتا ہے, آپ کو لدود کرائیں. وہاں یہ کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے لیکن بے ہوشی کی وجہ سے پوری مکمل نہیں, نیم بے ہوشی کا عالم تھا, اس لیے آپ کے بولنے کی طاقت نہیں تھی. آپ ہاتھ سے یوں ہی اشارہ کر رہے ہیں کہ لدود مت کرنا, لیکن گھر والے سمجھے کہ بیمار آدمی تو علاج سے ویسے بھی نفرت کرتا ہے, یہ اس کی طبیعت. تو حضور کے اس منع کرنے کی طرف توجہ کیے بغیر لدود کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا, میں نے منع کیا تھا نا, تم نے لدود کیوں کیا؟ تو اس کے جواب میں گھر والوں کا, اللہ کے رسول ہم تو یوں سمجھے کہ بیمار آدمی علاج سے ذرا جو ہے وحشت کرتا ہے, آپ کا یہ انکار اسی نو کا تھا اس لیے ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی اس وقت تھے سب کا لدود کرو, یہاں تک کہ غالباً حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ روزے سے تھی پھر بھی ان کا لدود کرایا, سب گھر میں جتنے بھی تھے. یہاں یہ جب یہ روایت آتی ہے نا تو اس روایت کی شرح کرنے والے علماء جو ہیں حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف تو حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی انتقام نہیں لیتے تھے, یہاں یہ کیوں ہوا؟ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس سلسلے میں ایک مدت تک جو ہے اس میں رہا کشمکش میں. تو ایک بزرگ کا واقعہ پڑا, ایک بزرگ تھے, ایک نوجوان کے پاس آ کر ان کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہتا رہتا تھا لیکن وہ جو ہے درگزر سے کام لیتے تھے, کبھی انتقام نہیں لیتے تھے. ایک مرتبہ اس نے آ کر کے ان کو تماچا ہی مار دیا. یہ فوراً ایک دم غصے میں آ گئے, بارو اس کو تماچا مارو, اس کو تماچا مارو, اپنے پاس بیٹھنا. پاس بیٹھنے والے یوں سمجھے کہ حضرت کبھی انتقام تو لیتے نہیں, آج ایسی بات کر رہے ہیں, اس لیے حضرت کے اس کہنے کی طرف توجہ نہیں کی, یہاں تک کہ وہ نوجوان مردہ ہو کر گر پڑا. ان بزرگ نے کہا اگر تم نے تماچا مار دیا ہوتا تو اس کی نوبت نہیں آتی, اس لیے کہ جب اس نے مجھے تماچا مارا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب جوش میں آیا ہے, اس لیے میں نے چاہا کہ میں بدلہ لے لوں تاکہ اللہ کی میری طرف سے بدلہ لے کر اس کے ساتھ کا معاملہ جو ہے خطرناک نہ ہو جائے, اس لیے میں نے کہا تھا تماچا مار دو, تم تماچا مارے ہوتے تو اس کی نوبت نہ آتی. تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جب واقعہ پڑا تو ایک طرح کا اطمینان ہو گیا. تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ بعض اللہ کے بندے جو ہے انتقام بھی لیتے ہیں لیکن ان کے انتقام میں بھی کیا ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی وہ تو یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے درگزر سے کام لیں. شریعت اسی کو پسند کرتی ہے اور شریعت کا ہم سے تقاضا یہی ہے. یہ انتقام یہ کوئی علاج نہیں ہے, انتقام کے نتیجے کے اندر تو معاملہ اور آگے بڑھتا ہے اور اس کی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی اب اس شریعت کی اس تعلیم پر اور اللہ تعالیٰ کی ان ہدایتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك, اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبوں میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو اے اللہ رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ابھی جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اے اللہ اس بچے کو بے انتہا قبول فرما. جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے مربیوں اور اس کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. اور جنہوں نے بھی اپنے اولادوں کو حفظ میں لگا رکھا ہے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود اور شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا